হুসনুদিয়ে জনাবে সৈয়দতুন নিসাইল আলমিন সৈয়দ ফাতেমা জাহরা কিলি বুলন্দর সালাওয়াত আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আজ্জাল ফারাজহুম সূরা ফাতিহা أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد آل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں پروردگار عالم کا شکر وجہ لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سوگ میں بیٹھنے اور ان مجالس کو برپا کرنے کی اس ذکر کو سننے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان مجالس کے وسیلے سے ذکر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے مصائب جناب سیدہ کے وسیلے سے خداوندہ ہمیں جناب سیدہ کا قرب عطا فرما ہمیں ان کاموں سے نزدیک کر دے جس سے ہماری بیوی ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے آج جمعہ کا دن ہے اور یہ دن زمانے کے امام سے منسوب ہے آج اس فرش عزا کی آخری مجلس ہے یہ آخری بزم ہے آج ہم چاہیں گے کہ جناب سیدہ کا پرسہ ان کے فرزند امام زمانہ کو اختتامی مجلس میں دیں، اس دعا کے ساتھ کہ بی بی کے وسیلے سے ان کے فرزند کا جلد ظہور ہو۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے جناب سیدہ کی مظلومیت کا خاتمہ ہو، ان کے اولاد امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والے منتقم زمانے کے امام جلد ظہور کریں۔ جناب سیدہ کی زندگی کے حوالے سے پہلے دن بھی یہ مقدمہ بیان کیا تھا، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، بیان کرنے والے بہت کچھ بیان کرتے ہیں، اور اگر فضائل کی بات کریں تو فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ اس کو درک کرنے کی نہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہی کوئی اسے لکھ سکتا ہے، نہ ہی زبانیں اسے ذکر کر سکتی ہیں۔ لیکن جب سے ہم مجالس پڑھتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب سیدہ کو بحیثیت ایک رول ماڈل کے، بحیثیت ایک آئیڈیل کے ضرور ذکر کیا جائے، اور اس زاویے سے جناب سیدہ کی زندگی کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تاکہ بی بی کے وسیلے سے جسے پروردگار عالم نے نمونہ عمل بنایا، جن کو خداوند متعال نے اسوہ حسنہ قرار دیا، جیسے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے، ایسی جناب سیدہ کی ذات بھی اسوہ حسنہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی آخرت کے لیے کوئی کام اس دنیا میں انجام دے سکیں۔ جناب سیدہ کی زندگی کے اصولوں کو، چند اصولوں کو گزشتہ مجالس میں بیان کیا، اور بہت مختصر ذکر کروں گی کیونکہ یہ آخری مجلس ہے، اس میں ہمیں تمام پیچھے کی مباحث کا بھی ذکر کرنا ہوتا ہے۔ بی بی کی زندگی وہ زندگی جو مشترکہ زندگی ہے، وہ زندگی جس میں ایک عورت مرکزی کردار رکھتی ہے، جس میں ایک عورت اپنے گھر کی مالکہ ہوتی ہے، جس میں ایک عورت اپنے گھر کے افراد کو ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے، اور سب کی تربیت کی اور سب کی ہمراہی کی، سب کی ہم نوائی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ پہلا اصل جناب سیدہ نے جس کو عمل کر کے دکھایا وہ قناعت کا تھا، کیونکہ گھروں کے اندر بہت سی مشکلات، بے شمار رنجشیں، غم، جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ گھروں میں لوگوں کے درمیان مال کے اوپر یا مال کی کمی کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر خود انسان مال کی طرف سے مطمئن نہ ہو تو خود نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب سیدہ نے قناعت کے اصل کو دکھایا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں اگر سختی کا تصور کیا جائے، تنگی کا تصور کیا جائے، بھوک کی آزمائش کا تصور کیا جائے، لباس کی کمی کا تصور کیا جائے، تمام تر کمبود اور کمی جناب سیدہ کے گھر میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شکر الہی ہے، صبر ہے افراد خاندان میں، گھر کے افراد اللہ کا صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، پروردگار عالم کی مشکلات کے مقابلے میں مسلسل امتحانات دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قناعت جیسی زینت ہے، اور یہ وہ زینت ہے جس کو رسول اللہ نے بار بار بیان کیا کہ زہد کی زینت قناعت ہے۔ اسی طرح سے قناعت کو تونگری بھی کہا، بے نیازی ہے، وہ سب سے زیادہ امیر آدمی ہے جو سب سے زیادہ قانع ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 5 لاکھ مہینے کے کماتے ہیں پھر بھی غریب ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی، ذہن ان کا خواہشات کی تکمیل سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اصل زندگی جناب سیدہ قناعت، اصل زندگی جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری، معاونت، ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ زندگی میں ہم آہنگی ہے، ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ شریک حیات ہونے کا تصور یہ ہے کہ زندگی کے دکھ درد میں، کاموں میں، مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، اور جتنے بھی لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی گھر میں رہتا ہے اور وہ گھر میں ایسے رہتا ہے جیسے وہ گھر کا فرد ہی نہیں ہے، تو یہ رہنا پسندیدہ نہیں ہے، یہ شخص ایک مکمل شخصیت نہیں رکھتا۔ ہر انسان کو، چاہے وہ گھر میں رہ رہا ہو، کسی دفتر میں رہ رہا ہو، دفتر میں جاتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے رہتا ہے، کسی بھی جگہ ہم جاتے ہیں تو ہمارا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر ہم شریک کار ہوں۔ اور گھر جو سب سے زیادہ بنیادی جگہ ہے، درسگاہ ہے،
تربیت گاہ ہے انسانوں کی, وہاں پر یہ نقطہ بہت اہمیت رکھتا ہے. لہٰذا بچوں کو شروع سے ابتدا سے چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف دعوت دینے کے لیے کہا گیا. چھوٹے سے بچوں, 7 سال کے, 8 سال کے, 9 سال کے, ان سے بھی تھوڑا تھوڑا سا کام کروانا چاہیے. حتیٰ وہ بچے جن کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ اپنے چھوٹے بھائی یا بہن سے حسد کرنے لگتا ہے, اس کا علاج بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کو اپنے کاموں میں شریک کریں, اس کو چھوٹے بھائی کے کاموں میں یا بہن کے کاموں میں شریک کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو گھر کا فرد سمجھے. رائے لینا, گھر کے افراد سے رائے لینا, مشورہ کرنا, یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کا ایک اصل ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کا اصل صفائی ستھرائی پاکیزگی, اپنی ذات کی بھی, اپنے لباس کی بھی, اپنے بچوں کی بھی, اپنے گھر کی بھی, یہ جناب سیدہ کی زندگی کا اصل, جن میں سے بہت سے اصول ایسے ہیں کہ جس کو لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید پیسے کے ہونے سے ہوتے ہیں, جبکہ مال سے اور پیسے سے یہ اصول حاصل نہیں ہوتے, بلکہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم ان اصولوں کو حاصل کرتے ہیں. بے شمار گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں پیسہ بہت ہوتا ہے, فرنیچر بہت مہنگا ہوتا ہے, لیکن وہاں سلیقہ, قاعدہ, صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. اور بہت سی ایسے گھر, بہت سے چھوٹے گھرانے جہاں پر بہت سستی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ہی معمولی چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے فرنیچر بھی نہ ہو لیکن سلیقہ نظر آتا ہے, صفائی ستھرائی کا اصل نظر آتا ہے, کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا ایسی زندگی کو پسند کرتی ہیں. بی بی نے مشقت کر کے اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا, روزانہ خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا کرتی تھی. یہ وہ اصول ہیں جو بچیوں کو سکھانے چاہیے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ایک لہر, ایک یلغار ہمارے گھرانوں کے اوپر ایسی آ چکی ہے جس میں نوجوان بچیاں یہ فکر رکھتی ہیں کہ ہم اور آپ اگر پیسہ کما لیں, لڑکیاں اگر کمانا شروع کر دیں, لڑکیاں اگر کیریئر لائن میں آ جائیں, پروفیشنل لائن میں آ جائیں, اور وہ اپنے زندگی کے لیے اتنے وسائل مہیا کر سکیں کہ وہ نوکروں کو رکھ لیں اور نوکر سارے گھر کے کام کریں, تو بعض بچیاں اس طرح سے فخر سے کہتی ہیں کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کریں گے, ہم تو اپنے گھرانوں کے لیے, اپنے گھر کے کاموں کے لیے نوکر رکھ لیں گے, پیسہ کما کر لائیں گے اور کام سارا نوکر کریں گے. جبکہ یہی وہ غلط رائے ہے اور غلط نظریہ ہے جو گھرانوں میں خواتین اور بچیوں کے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے. عورت چاہے کتنی ہی پڑھی لکھی ہو, عورت چاہے کتنا ہی کما لے, لیکن اس کو گھرداری کا سلیقہ آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام انسان خود کرے, جیسے جناب سیدہ کی زندگی میں اصل دیکھیں کہ ملازموں سے اور کنیزوں سے فائدہ اٹھا ہے جناب سیدہ نے. جناب فضہ ان کے گھر کے اندر آئیں, بی بی فضہ سے جناب سیدہ نے مدد حاصل کی, لیکن جناب فضہ کے ساتھ بھی جو انسانی سلوک اور برتاؤ کیا جناب سیدہ نے, وہ خود ایک اصل ہے کس طرح سے گھر کے ملازموں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. جب جناب فضہ کو رسول اللہ لے کر آئے, اور اس سے پہلے کے واقعات آپ کے ذہن میں کہ نبی اکرم ایک مرتبہ جناب سیدہ کو تسبیح کی تعلیم دے چکے تھے اور جناب فضہ عطا نہیں کی تھی, پھر بھی جناب سیدہ زندگی کی سختیاں گزارتی رہیں, یہاں تک کہ رسول اللہ جب جناب فضہ کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر پر آئے تو جناب سیدہ نے نبی اکرم سے یہ کہا کہ ایک دن میں کام کروں گی اور ایک دن یہ فضہ کام کریں گی. جناب فضہ کے ساتھ انصاف کے ساتھ جس طرح سے تقسیم کام ہوا تھا, کاموں کی تقسیم ہوئی تھی, ویسے ہی جناب سیدہ کام کیا کرتی تھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب سیدہ چکی بھی پیس رہی ہیں اور امام حسین بھی ان کی گود میں ہے, اور امام حسین علیہ السلام رو بھی رہے ہیں. ظاہر ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کے لیے بڑا سخت وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے, بچہ ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہوتا ہے, اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے جناب سیدہ سے کہا کہ بی بی آپ کے گھر میں فضا موجود ہے, آپ ان سے مدد لیجئے اور ایک کام ان کے حوالے کر دیں. جناب سیدہ نے کہا کہ میں نے جناب فضا کے ساتھ एक दिन तकसीम किया हुआ, एक दिन मैं काम करती हूँ, एक दिन फिजा काम करती है, आज मेरी बारी है, कल फिजा की बारी थी, इसलिए मैं उनसे काम नहीं ले रही। देखिए कितनी बड़ी बात। हमारे यहाँ अक्सर नौकरों के मामले में लोग ज्यादती कर रहे होते हैं, वो काम भी उनके हवाले कर देते हैं जिससे उनका ताल्लुक नहीं होता। अच्छा तुम्हारा ये काम खत्म हो गया, अब तुम ये भी कर लो, और पैसे उस काम के कम दिए जाते हैं। जबकि जनाब सैयदा मुश्किल वक्त को दिखा रही है कि मुश्किल वक्त है क्योंकि कनीज के साथ तकसीम काम हुआ है, फिर भी ये मुश्किल मैं झेलूंगी क्योंकि मैंने एक उसूल बनाया है, एक ज़ाबता हयात बनाई। असले जिंदगी जनाब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा, और उसके बाद जब सलमान फारसी ने ये कहा कि बीवी अगर आप फिजा से काम नहीं लेती तो मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, जब जनाब सलमान फारसी ने पूछा कि मैं कौन सा काम करूँ, तो जनाब सैयदा ने कहा कि बच्चे को पालना और बच्चे को संभालना मेरा काम है, मेरे लिए ज्यादा मौजू है, आप चक्की पीस लें। जनाब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक एक काम की बारीकी के ऊपर तवज्जो रखती हैं, ये असले जिंदगी है जनाब सैयदा। और एक इंतहाई अहम असल जो हम देख रहे हैं कि आजकल सोसाइटी में से गुम होता चला जा रहा है, वो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शादी में शौहर के इंतखाब का मिलाप है। वो दौर जो जनाब सैयदा की शादी का दौर था और वो दौर जो रसूलल्लाह की शादी का दौर था, उस दौर में मर्दों के लिए ऐसे कबीले का होना जो मशहूर हो और मालदार हो, तजारत रखने वाले हो, माल ज़र रखने वाले हो, ये फख्र समझा जाता था। यहाँ तक कि जब जनाब खदीजा ने रसूलल्लाह से शादी की तो औरतों ने, अरबों के ख्वातीन ने, वो कबाइल जो शरफा में से थे, उन्होंने आकर जनाब खदीजा को ताने दिए थे कि तुमने उस मर्द से शादी की है जिस जो यतीम है, जिसके पास कोई माल दौलत नहीं। यहाँ तक कि जनाब सैयदा के विलादत के मौके पर जनाब खदीजा को तन्हा छोड़ दिया गया था। और उसी तरह से जब रसूलल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ जनाब सैयदा का अक्त किया तो अरब की खवातीन जनाब सैयदा के पास आकर रसूलल्लाह की शिकायत करती थी कि फातिमा तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी ठीक जगह पर नहीं की है, उस शख्स के साथ तुम्हारी शादी कर दी जिसके पास माल दुनिया से कुछ नहीं है। और बीबी सैयदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया बाकी उमरा को, बाकी उन लोगों को छोड़कर जो बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाले थे माली तौर पर। क्यों? क्योंकि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मिलाक देना चाहती हैं कि बेहतरीन शौहर वो होता है जिसके अंदर अखलाकी और मानवी कदरें होती हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे कि हम शादी के हवाले से जो इंतखाब होता है एक लड़के का या लड़की का, खुद ख्वातीन भी, यानी वो लड़कियां बच्चियां, वो ख्वातीन जो शादी करने जा रही हैं, वो अपने जहनों में भी ये मिलाक रखें, और माएँ भी बाप भी, क्योंकि वालिदैन भी बाज़ोकात गलत मेयार अपने जहन में रखते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास कम माल है लेकिन वो मुत्तकी परहेजगार है, या मिसाल के तौर पर घराना उसका मशहूर घराना नहीं है लेकिन वो परहेजगार इंसान है, वो उस शख्स के ऊपर फौकियत रखता है जो मालदार है, या उसका घराना शोहरत याफ्ता है लेकिन उसके पास तकवा परहेजगारी नहीं है। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे के हम इस असल को जो जनाब सैयदा ने घरानों के इंजबात के लिए, इस्तेहकाम के लिए बयान किए हैं, हम अपने घरानों में जारी कर सकें। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है शिया घरानों में, सादात घरानों में शादियों के वक्त पर इस तरह के मयार और मिलाक नज़र नहीं आते, और हत्ता ये बातें कि मर्द हजरात की तरफ से जब लड़की के लिए रिश्ता आता है तो जहेज की तलब होती है, डिमांड की जाती है, ये इतनी गिरी हुई बातें हैं, इस हद तक अखलाक से गिरी हुई चीज़ें हैं जो अहले बैत के चाहने वालों के दरमियान हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो लोगों को एहतजाज करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसी जगहों पर रिश्ते नहीं करने चाहिए। जब लोग अपनी इज्जतों को गिरा देते हैं, حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول ہے حیحات من الزلہ، اس ذلت کے ساتھ شادی کرنا ہے. جب بارگیننگ ہوتی ہے، جب پیسوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، جب مطالبات ایک دوسرے طرف سے ہوتے ہیں، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، ایسی شادیاں بابرکت نہیں ہو سکتی. کیونکہ مولا کائنات اور جناب سیدہ کی شادی میں مال و دولت کو اور زر و جواہر کو ملاپ نہیں بنائے گا. کتنی برکت تھی، ہر چیز میں برکت ہی برکت تھی. یہی وجہ ہے کہ آج کل رشتوں میں سے برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، پروردگار عالم محفوظ رکھے، اور یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ٹوٹ جاتی ہیں. بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں لیکن پرسکون گھرانے نہیں ہوتے. اگر گھرانوں کو پرسکون بنانا ہے، انضباط دینا ہے، تو ابتدا سے معیار اور میلاد وہی ہونے چاہیے جو جناب سیدہ اور حضرت علی علیہ السلام کی شادی کے تھے. مہر کا مسئلہ ہو، جہیز کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح سے اختیارات کے مسئلے ہوں، ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے جناب سیدہ حضرت علی کے گھرانے میں تھے. ایک اصل یہ تھا جناب سیدہ کی زندگی کا کہ مرد کو سرپرست اور ولی سمجھا جناب سیدہ نے. ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کی، ہمیشہ فرما بردار رہی، جس کی مثال گزشتہ مجالس میں دی گئی. جناب سیدہ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی کی مخالفت نہیں کرتی، یہاں تک کہ آخری لمحات میں بھی جب بی بی اس دنیا سے جا رہی تھی اور آخری وصیتیں ہو رہی ہیں، حضرت علی علیہ السلام سے آخری ملاقات ہو رہی ہے، تو اس وقت جناب سیدہ حضرت علی سے معافی طلب کرتے ہیں. مولا کائنات جناب سیدہ سے معافی طلب کرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ میری تابع اور فرما بردار تھی، اور کبھی آپ نے کوئی خیانت نہیں کی، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور ہمیشہ جناب سیدہ نے حضرت علی علیہ السلام کو راضی و خوشنود کیا ہے، باوجود اس کے کہ کبھی حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. یہ ایک ازدواجی زندگی کی بہترین مثال. شاید کوئی شخص جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ تصور کرے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں، وہ سب لڑکیاں جو ابھی رشتہ ازدواج میں نہیں آئی، کہ ہم بھی ایسی زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہو، کوئی لڑائی نہیں ہو، کوئی ناراضگی نہیں ہو، کہیں سے کوئی بات ایسی نہ ہو جو ایک دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو، کیونکہ انسان اچھا اچھا سوچتا ہے. لیکن جن لوگوں نے زندگیاں گزار لیں، ان سے سوال کیجئے کہ کیا یہ بات آسان ہے یا مشکل ہے. یہ بات کتنی مشکل ہے باوجود اس کے کہ اگر دونوں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دونوں انصاف کرنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہوں، پھر بھی کوئی ناراضگی نہ ہو، پھر بھی ایک دوسرے کو انسان اذیت نہ دے، تکلیف نہ ہو، اور اگر تکلیف ہوئی، جیسے کہ تکلیف تھی جناب سیدہ کو، حضرت علی کے گھر میں بھوک بھی برداشت کرنی پڑی، جناب سیدہ نے سختیاں بھی برداشت کیں، اتنی چکی پیسی کہ ہاتھ زخمی ہو گئے، اتنا زیادہ پانی بھرا کہ مشک کا نشان جناب سیدہ کے سینے کے اوپر تھا، اس حد تک کام کیا کہ جناب سیدہ کا لباس بوسیدہ ہو گیا تھا، پھر بھی جناب سیدہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا. پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے کہ خداوند متعال ہمیں وہ سلیقہ، وہ صبر، وہ تحمل، وہ بردباری عطا کرے، وہ تدبیر عطا کرے کہ جناب سیدہ کی زندگی کے معنی ہم بہترین زندگی گزار سکیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. اور ایک اصل جو جناب سیدہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ آداب اور ضوابط کی رعایت ہے، جن میں بہت سی چیزیں ہیں، ایک دو کی مثال بیان کروں گی. بی بی اپنے بچوں کو بھی تعلیم کرتی ہیں اور ہم سب کو تعلیم کر رہی ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ چیزوں کی رعایت کی جائے، کچھ آداب کو انجام دے کر سویا جائے، جن میں ایک باوضو ہو کر سونا، باوضو سونے اور مسلسل باوضو رہنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ باوضو رہتی ہیں، باوضو اس مجلس میں آئی ہیں، باوضو دن بھر گزارتی ہیں، فرشتگان جو آپ کے کاندھوں کے اوپر مسلسل آپ کا نام ہے اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کو عابد شمار کریں، باوضو رہنے کی یہ ثواب اور کیفیت ہے کہ ہر وقت آپ عابد ہیں, باوضو سوئیں تو پوری رات عبادت میں بسر ہو, شیطانی وسوسے انسان کو تنگ نہیں کریں گے, برے خواب انسان کو نہیں آئیں گے. اسی طرح اگر سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے تو ختم قرآن کے برابر ہے, جناب سیدہ نے تعلیم کیا. اگر 3 مرتبہ تسبیحات اربعہ کو پڑھ لیا جائے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بیوی نے بیان کیا. اسی طرح سے تمام انبیاء اور مرسلین کے اوپر درود اور سلام بھیجنا, درود بھی پڑھ کر انبیاء اور مرسلین کو بھیجنا, ان کو بخش دینا, اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح سے ایک اور عمل, تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کی دعا کرنا. سونے سے پہلے اگر انسان یہ 4 مختصر سے کام انجام دے لے تو اس کی روزانہ کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے, بہترین اثر پڑے گا. یا کچھ آداب اور ضوابط ہیں جو جناب سیدہ کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں, یا مثال کے طور پر عبادت کے لیے ایک ضابطہ بنانا, جیسے ماہ رمضان میں شبہ قدر آتی ہوں, اسی طرح سے اور کچھ ایسے ایام آتے ہیں جس میں رات کو جاگنا ہوتا ہے, اب بچوں کو رات کو جگانے کے لیے دن میں سلانا ضروری ہو. بی بی سیدہ شبہ قدر میں اپنے بچوں کو دن میں سلا دیا کرتی تھی تاکہ وہ رات کو جاگ کر گزارے, رات جاگ کر بسر کرے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں یہ باتیں جو جناب سیدہ کی زندگی کی اصل ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اصل جو بی بی سیدہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور سب کے لیے بہت ضروری, ہر دور کی خواتین کے لیے اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے, وہ زمانے کو سمجھنا, زمانے کے حالات کو جاننا, ظالم حکمرانوں کی چالوں سے آگاہی رکھنا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے حالات حاضرہ سے آگاہی ہونی چاہیے. سب کو کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے, لہذا خبریں سننی چاہیے, ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے جس سے انسان کو معلومات حاصل ہو, پتہ ہو ہمارے وقت میں کیا گزر رہا ہے. بی بی حق کا دفاع کرنے والی تھی, جناب سیدہ نے اپنے شوہر کا دفاع کیا صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام جناب سیدہ کے شوہر تھے, بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت علی علیہ السلام امام وقت تھے, حضرت علی علیہ السلام امام حق تھے, امام برحق تھے. جناب سیدہ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مشکل وقت میں, جو سخت ترین وقت تھا, باوجود اس کے کہ بی بی پہلے شکستہ تھیں, جلا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا, بی بی زخمی حالت میں تھی, بی بی بیمار تھی, 75 دن یا 95 دن بیماری میں گزرے, لیکن پھر بھی جناب سیدہ حق کو سمجھ کر کہ حق علی کے ساتھ ہے, دربار میں آئیں, خلفاء کے سامنے آئیں, لوگوں کے درمیان آ کر گفتگو کی. یہ ایک عورت کا بہترین کردار, اصلی زندگی جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے. وہاں پر پردہ مانے نہیں ہوا کہ جناب سیدہ حق بات نہ کہتی, اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھاتی, امام وقت کے حق کے لیے آواز نہ اٹھاتی. جناب سیدہ گھر سے باہر بھی نکلی, اور کیا دلیل دی جناب سیدہ نے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب سیدہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں کیا, یہ تو معاف کرنے والا گھرانہ تھا. جناب سیدہ ان کو بھی معاف کر دیتی, انہیں تو دنیا نہیں چاہیے تھی, وہ تو خلافت کے خواہاں نہیں تھے, انہیں تو خلافت سے کوئی غرض نہیں تھی, کیوں جناب سیدہ نے انہیں معاف نہیں کیا؟ اگر بیوی کی بات کو, دلیل کو دیکھ لیں تو اس سوال کا جواب مل جائے گا. جناب سیدہ کا ظلم جناب سیدہ کی ذات کے اوپر نہیں تھا. اگر ذات کی بات ہوتی, یہ وہ ذات ہے جس نے دنیا کو اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے ترک کیا ہے. سونا بنا سکتے ہیں, چاندی بنا سکتے ہیں, پھر بھی نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات پر خرچ ہونا. لیکن جب جناب سیدہ دربار میں آ کر دلیل دیتی ہیں حق کی, دفاع کی, وہ بہت دلیل خوبصورت دلیل. جناب سیدہ نے کہا کہ حضرت صالح کی اونٹنی, حضرت صالح اللہ کے نبی ہیں, حضرت صالح کی اونٹنی کی اتنی حیثیت تھی پروردگار عالم کے نزدیک کہ جب قوم حضرت صالح نے اونٹنی کے پیر کاٹیں تو ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا تھا، کیونکہ خداوند متعال کو اونٹنی عزیز تھی، حضرت صالح کی نشانی تھی، معجزہ تھا اللہ کا، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی. وہ ایک جانور تھا لیکن کیوں کہ پروردگار عالم نے اسے بھیجا تھا اور ایک نبی کی نشانی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے اس قوم کو ناپسند کیا جس نے اتنی جرات کی، جس نے اتنی جسارت کی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کا احترام نہیں کیا. جناب سیدہ نے کہا کہ بے شک میں صالح کی اونٹنی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوں. جناب سیدہ معصومہ تھی، جناب سیدہ انسان تھی، جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی تھی. کسی کو حق پہنچتا تھا کہ وہ یہ جسارت کرے کہ رسول کی نشانی کے ساتھ ظلم روا رکھے، رسول اللہ کی بیٹی کے اوپر دروازہ گرائے. اور بی بی نے کتنی خوبصورت دلیل دی کہ میرے بچے اس اونٹنی کے بچے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، خداوند متعال نے عذاب نازل کیا، تو کیا پروردگار عالم اس ظلم کے اوپر راضی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا حق جو خدا نے دیا تھا اس کو چھینا جائے، جناب سیدہ کے ساتھ زیادتی کی جائے؟ یہ حق کا دفاع کرنا اور بہترین دلائل کے ساتھ جناب سیدہ نے خطبات دیے حضرت ابوبکر کے سامنے اور عمر کے سامنے. عمر بھی جب لے کر آئے جلتی ہوئی لکڑی کو، تو جناب سیدہ باہر کھڑی ہوئی تھی اپنے دروازے کے، جناب سیدہ آئی تھی، جناب سیدہ دروازے پر آ کر حق کا دفاع کرتی ہیں اور یہ پوچھتی ہیں کہ تم کیوں آئے ہو. اور جب بی بی سے کہا گیا کہ سب نے ابوبکر کی بیعت کر لی ہے اور خلیفہ مقرر ہو گیا، تو جناب سیدہ نے کہا خلیفہ المسلمین، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ تو اللہ کے رسول کو غسل دینے میں مصروف ہے. اتنا یقین اور قاطعیت کے ساتھ جناب سیدہ نے جواب دیا کہ جو خلیفہ ہے، جو امام وقت ہے، وہ تو غسل دینے میں مصروف ہے اللہ کے رسول کو، تم کس خلیفہ کی بات کر. انہوں نے کہا کہ تمام عربوں نے، قبیلے والوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے، اور جب سب نے بیعت کر لی ہے تو ہم چاہتے ہیں بنی ہاشم کے بھی سب افراد وہی کام کریں جو باقی سب کر چکے ہیں. جناب سیدہ نے کہا کہ کیا تم یہ آگ جو لے کر آئے ہو کس غرض سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا اگر بیعت نہیں کرو گی، بیعت نہیں کریں گے، جناب سیدہ اور ان کے گھر والے بیعت نہیں کریں گے تو ہم گھر کو جلا دیں گے. جناب سیدہ نے کہا کیا تم میرے گھر کو جلاؤ گے؟ اور اس کے بعد جب دروازہ بند کر دیا گیا تو مسلسل باہر سے دستک ہوتی رہی، مسلسل اذیت دیتے رہے، لیکن بی بی کھڑی رہی. واقعا بار بار اس بات کو جب بھی یاد کرتے ہیں ہم جناب سیدہ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں کہ بی بی آپ نے حق کا دفاع کیا، بی بی آپ نے اپنے شوہر کا دفاع کیا، آپ نے امام وقت کا دفاع کیا. اللہ تعالیٰ اس جرأت، اس شجاعت، اس ہمت کی طاقت تمام خواتین کو دے کہ جب حق کی بات آتی تو عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی ریلیز ہوئی ہیں، جتنے دھرنے ہوئے ہیں، جتنی ایسی جگہ جہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کہا گیا، خواتین بھی گھروں سے باہر نکلے، تو آپ کے آنے سے، عورتوں کے آنے سے اس آواز استغاثہ اور فریاد میں طاقت پیدا ہوتی ہے. جب بھی خواتین آ کر آواز اٹھاتی ہیں، خواتین باہر نکلتی ہیں، تو ظالم کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہوتا ہے. ظالم کی ہمتوں کو کم کرنے کے لیے خواتین کی صدا بہترین صدا. لہذا ہمیشہ بی بی کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس اصل کو سمجھیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے، ضروری ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں آپ پیچھے نہیں ہونے چاہیے. جہاں پر عورتوں کو شانہ بشانہ، قدم بہ قدم مردوں کے ساتھ چل رہا ہے، وہاں ظالم کے مقابلے میں آواز اٹھانے کے لیے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. جناب سیدہ کی سیرت سے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ ہمیں ایک اصل یہ نظر آتا ہے کہ پورے گھرانے میں، تمام افراد خاندان میں، ہر فرد کے اندر جناب سیدہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ڈال دیا تھا. یہ جذبہ ہر دل میں تھا. حضرت علی علیہ السلام جہاد کے لیے جاتے ہیں، جناب سیدہ خوشحال ہو کر جناب علی مرتضیٰ کو رخصت کرتی ہیں. کتنی جنگیں جناب سیدہ کے سامنے حضرت علی نے کی، کتنی جنگیں لڑنے گئے، एक बीवी जो मुजाहिद शौहर की, एक ऐसे शौहर की जौजा हो जो मुसलसल जंग कर रहा हो और वो बीवी मुसलसल अपने शौहर को जिहाद के लिए आमादा करे, तैयार करे और रुख्सत करे, ऐसी जौजा के ऊपर सलाम होना चाहिए। बेशक बहुत से मकामात के ऊपर ख्वातीन मर्दों को ऐसे मकामात पर जाने से रोकती हैं, जहाँ पर इस्लाम की बात आती है, जहाँ पर जंग की बात आती है, ख्वातीन की आजमाइश होती है। आजकल तो मीडिया पे वीडियोस में, मूवीज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा ख्वातीन के किरदार को तारीख इस्लाम में देख रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो देखा होगा आपने कितनी जगह पर ख्वातीन माने बनी हैं, जहाँ आइम्मा अलैहिस्सलाम का साथ मर्दों ने नहीं दिया, औरतें उनकी मददगार और मुआविन नहीं थी। जहाँ औरतें मददगार और मुआविन होती हैं, वह मर्द मासूमीन अलैहिस्सलाम का साथ देने में आगे बढ़े, जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर की जौजा है, जैसे ज़ुहैर बिन क़ैन की जौजा है, और बहुत सारे तारीख के नाम हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे, जैसे इन बीवियों ने जनाब सैयदा की सीरत के ऊपर चलते हुए कदम आगे बढ़ाया, ऐसे हर दौर की औरतें, खुसूसन वो वक्त जो आने वाला है, जो इमाम के ज़ुहूर का वक्त है, एक इम्तिहान, एक आजमाइश, एक मुसलसल अमल का वक्त अभी बाकी है, जब इमाम ज़ुहूर करेंगे और उस वक्त जंग होगी, उस वक्त ख्वातीन के जज्बों की ज़रूरत होगी। ये वक्त दुआ है कि हम दुआ करें, और आज जुमे का दिन है, ये दिन भी ज़माने के इमाम का है, उम्मीद करते हैं कि इसी दिन में इमाम का ज़ुहूर होगा, और वो वक्त होगा कि जब इमाम का परचम, फतह और नुसरत का परचम पूरी कायनात के ऊपर लहरा रहा होगा। हम दुआ नुदवा में कहते हैं कि मौला हम आपके इर्द गिर्द होंगे और आपके साथ आपकी यावरी करने वालों में से होंगे। दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हम इमाम के जहूर के वक्त भी और जहूर से पहले इस गैबत के दौर में भी उनके नासरीन में से हो। नुसरत का वो हिस्सा जो ख्वातीन के हिस्से में है, ख्वातीन को अंजाम देना, परवरदिगार आलम उस जिम्मेदारी को अदा करने की हमें भी तौफीक अता फरमाए। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने हर फर्द को मुजाहिद बनाया, चाहे वो लड़के हो या बेटियां। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सुलह इमाम हसन, एक तवील दास्तान है, ये भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुजाहिदत का दौर था, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो तरबियत जो अपनी माँ से ली थी उसको अमल करके दिखाया, यहाँ तक के मौला वो जुल्म बर्दाश्त करते हैं जो जहर खाने का था और 72 तीरों को अपने जनाजे पर लेने का था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके मुख्तलिफ अकबाल आज भी हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, कि मौला ने दुनिया के बारे में जो खूबसूरत बात कही वो जनाब सैयदा की ज़िंदगी का असल था, वहाँ से ली थी ये बात। जनाब सैयदा ने दूध में पिलाई थी अपने बेटे को ये गैरत, ये अहमियत कि अन्नास व अबीदुद्दुनिया, लोग दुनिया के बंदे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह लोगों के ऊपर नहीं थी, अफराद के ऊपर नहीं थी, मौला को तादाद नहीं चाहिए थी, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखलिस साथी चाहिए थे। और मौला ने कहा कि दीन उनकी ज़बानों के ऊपर लकलका होता है, लकलका ज़बान ये दीन, जब तक दुनिया साथ रहती है वो दीन की बात करते, और जब आजमाइशों का वक्त आता है, जब वो आजमाइशों में होते हैं, तो फिर बहुत कम लोग दीन के ऊपर साबित कदम रहते हैं। इमाम हुसैन हो या ज़ैनब हो, उम्मे कुलसूम हो, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम मुजाहिदा थी, एक जंग में जहाद है और एक कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में जहाद, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने उस जहाद को अंजाम दिया कि मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है सारे बच्चे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के। और यही वो असल है जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे कि हर घर के अंदर, हर फर्द के अंदर इंसान इस जज्बे को पैदा करे कि जहाँ कहीं भी हो अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह की राह में कोशिश करनी, हक बात के लिए कदम उठाना है। ये असल ज़िंदगी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, अगर ये असल हमने डाल दिया अपने बच्चों की दिलों में और दिमागों में, तो फिर चाहे कोई भी शोबा अख्तियार करे, हो सकता है आपका बच्चा डॉक्टर हो लेकिन मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, हो सकता है आपका बच्चा इंजीनियर हो लेकिन जहाद फी सबीलिल्लाह का जज्बा रखता हो, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, लेकिन अल्लाह की राह में जिहाद करने का जज्बा रखता हो, हक बात कहने की ताकत रखता हो, हक बात के लिए लड़ना जानता हो, हक बात के लिए जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम अपनी आवाज़ों को उठा रही, अपनी चादरों को कुर्बान कर रही हूँ। और कितना जज्बा है इन बीवियों में कि एक लम्हे के लिए भी कहीं पर ये बीवियाँ झुकी नहीं हैं। जब भी जनाब ज़ैनब का तस्करा होता है तो बहुत सी मजालिस में मैंने ये बात कही, मुझे अफसोस होता है बाज़ मरसियों के ऐसे जुमलों को सुनकर जहाँ पर ये तस्करा किया जाता है कि जनाब ज़ैनब ने किसी शकी से फरियाद की, अल्तमास की, या उसके सामने जनाब ज़ैनब गिड़गिड़ाई। कहीं पर भी इस घराने का कोई फर्द किसी शकी के सामने इल्तमास नहीं करता। बनी हाशिम का गैरत और गुरूर हमियत इतना ज़्यादा था तो अल्लाह के अलावा किसी से कोई फरियाद नहीं करते थे। पर जनाब ज़ैनब ने यजीद से भी कहा था, तो जितना जुल्म करना चाहता है कर ले, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, मुजाहिदा है ज़ैनब, जितना जुल्म करना चाहता है कर ले, अगर और भी कुछ बचा है वो भी तू अंजाम दे ले, क्योंकि अल्लाह ने तेरी रस्सी दराज कर रखी है। आयत कुरान का हवाला दिया कि परवरदिगार आलम जालिम की रस्सी को दराज करता है और जालिम ये गुमान न करे कि उसके लिए कोई खूबी है, तो परवरदिगार आलम जालिम को मौका देता है कि वो जितना गुनाह करना चाहता है वो गुनाह अंजाम दे। ख़वातीन गिरामी, जनाब सैयदा की ये मजलिस से अज़ा है, और बीवी सैयदा वो बीवी जो इन तमाम अफराद के लिए, चाहे वो ज़ैनब हो, बीवी कुलसूम हो, चाहे वो इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, चार दह मासूमीन में से कोई भी फ़र्द हो, रसूल अल्लाह हो, किसी भी इमाम का तस्करा कर ले, हर इमाम के लिए, हत्ता के ज़माने के इमाम का ये कौल है, मेरी जद्दा मेरे लिए नमूना अमल। कि जो जुमला मैंने कहा कि बीवी की ज़ात, उनका वजूद नमूना अमल होना चाहिए, ये अहले बैत की हस्तियाँ कह रही हैं, इमाम ज़माना की रिवायत है कि मेरी जद्दा मेरे लिए नमूना अमल है। अगर इमाम ज़माना इबादत को देख रहे हैं तो फातिमा ज़हरा की इबादत को देख रहे हैं, इमाम ज़माना ज़ुहद को देख रहे हैं, पारसाई को देख रहे हैं तो जनाब सैयदा की ज़ुहद और पारसाई को देख रहे हैं, इमाम ज़माना उनके वजूद की तरफ मुतवज्जे कि उनका रब्ता अल्लाह के साथ कैसा था, जनाब सैयदा अल्लाह के साथ तैवस्त, और उन्हीं के वसीले से हर मासूम इमाम दुआ करता है इस यकीन के साथ कि वो बेहतरीन वसीला है कि जिसके बाद कोई दुआ रद्द नहीं हो। सैयदा के वसीले से अगर दुआ मांगी जाए कभी अल्लाह रद्द नहीं करता। एक रिवायत है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की कि जाबिर ने बयान किया रसूल अल्लाह की रहलत से तीन दिन कबल, तीन दिन पहले जनाब अमीरुल मोमिनीन से अल्लाह के नबी ने एक बात कही, और रिवायत यूँ नकल करते हैं जाबिर, रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली तुम्हारे दो रुकन तुमसे जुदा होने वाले। रुकन क्या होता है? नमाज के कुछ वाजिबात रुकनी है, कुछ गैर रुकनी है, वाजिब है लेकिन फिर भी गैर रुकनी है, लेकिन अगर वाजिबात रुकनी को कोई अंजाम ना दे, चाहे वो भूले ही से, भूल कर भी अंजाम ना दे, तो नमाज बातिल हो जाती। रुकन की इतनी अहमियत हो कि अगर रुकन ना हो तो इंसान या वो चीज़ जिसका जो रुकन है नमाज मुकम्मल नहीं होती, रुकन के बगैर नमाज नाकिस। रसूल अल्लाह ने कहा, या अली तुम्हारे दो रुकन तुमसे जुदा होने वाले। रसूल अल्लाह ये हदीस बयान करके चले गए। जब तीन दिन गुजर गए, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, तो मौलाए कायनात ने कहा कि मेरा एक रुकन मुझसे जुदा हो गए, और उसके बाद जब 75 दिन के बाद या 95 दिन के बाद जब अभी सैयदा इस दुनिया से रुख्सत हो गई, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मेरा दूसरा रुकन मुझसे जुदा, अली तन्हा हो गए, अली का कोई गम गुसार बाकी नहीं। अज़ादाना ने इमाम, हम पुरसा देने आए हैं, जनाब सैयदा का इमाम ज़माना छठे इमाम की एक रिवायत है, वो रिवायत योम आशूरा के हवाले से कि मौला ने मशहूर जुमला कहा, बहुत सुनते आप लोग, امام حسین کے لیے کہا, اے ابا عبداللہ آپ کے جیسا دن, عاشور جیسا دن کوئی دن نہیں ہو سکتا. جو کچھ کربلا میں روز عاشور گزر گیا کبھی ایسا کوئی دن نہیں آ سکتا. واقعہ ایسا ہی جب چھٹے امام نے یہ جملہ کہہ دیا, عزادارو ذرا سا تصور کیجیے اس حدیث کے اوپر کہ عاشورہ کیا ہے. عاشور میں بھوک بھی ہے, عاشور میں پیاس بھی ہے, عاشور میں علی اکبر بھی ہے, عاشور میں علی اصغر کا ننا گلا بھی ہے, عاشور میں عباس کے کٹے ہوئے پاس بھی. ساری مصیبت ایک دن میں جمع ہو گئے اور عاشورہ کی بہت بڑی مصیبت امام حسین کے بدن پر لاشے پر گھوڑوں کا دوڑا تھا جانا. لیکن اس جملے کے بعد امام صادق فرماتے ہیں, چھٹے امام نے کہا يا محمود وبحق محمد، يا علي وبحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن وبحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، يا الله يا الله يا الله. پروردگار اس قلیل عبادت کو قبول فرمانے، خداوند ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر سزا کے تصدق میں بخشتے. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات التماس دعا کہتے بارے لا، جو جائز حاجات رکھتے خداوند ان کی جائز حاجات کو مقبول فرما، جو تنگ دست ہے اس کی پریشانی میں مبتلا ہے خداوند تو خیر و رازقین ہے، تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا بارے لا، انہیں رزق کے وافر عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، پروردگار کل مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار اللہ جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا، مولا شام ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. پروردگار ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.